السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فوجی عدالتوں میں سماعت کے لیے وزارت داخلہ سے 12 مقدمات موصول ہونے کے بعد قانونی عمل شروع ہو گیا ہے. فوج کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
دہلی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم. ایگزٹ پول کے نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی بی جے پی سے آگے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں.
کرکٹ کی عالمی تنظیم نے پاکستانی اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آخر میں عالمی خبروں میں. عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں کے مطابق بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ فی الوقت زیر غور فرانس اور جرمنی کا امن منصوبہ مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرانے کے آخری مواقع میں سے ایک ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سماعت کے لیے 12 مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوا دیے گئے ہیں. جبکہ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 7 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حال ہی میں قائم کی گئی فوجی عدالتوں میں 12 مقدمات سماعت کے لیے بھیجے گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومتوں نے متعلقہ کمیٹیوں کی طرف سے یہ مقدمات وزارت داخلہ کو بھجوائے تھے. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ میں چھان بین کے بعد یہ مقدمات فوج کو بھیجے گئے, جس کے بعد قانونی عمل شروع ہو گیا ہے. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے ایک مولک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا تھا. گزشتہ ماہ پارلیمان سے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی. 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں صرف 2 سال کے لیے قائم کی گئی ہیں اور ان میں صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات سماعت کے لیے بھیجے جائیں گے. حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو قانون کے مطابق صفائی کا مکمل موقع دیا جائے گا. پاکستانی فوج کہہ چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں ملک میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں, جن میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 3-3, صوبہ سندھ میں 2, جبکہ بلوچستان میں 1 فوجی عدالت قائم کی گئی ہے. واضح رہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام آئین کے منافی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کہہ چکی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے گی. وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف بھی ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ یہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے. پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں, اور وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک بھر میں دسمبر کے بعد سے کی گئی کاروائیوں میں اب تک 10,000 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. دریاسنا ہفتے کو پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک جھڑپ میں 7 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک مختصر بیان کے مطابق یہ جھڑپ ہفتے کو ہوئی اور مارے جانے والے شدت پسندوں کی لاشیں قبائلی انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے قانون سازوں نے صدر براک اوباما کے اس حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے اور جنوبی ایشیا میں امن قائم رکھنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ بدستور کام کرتا رہے گا. تفصیلات محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے قانون سازوں نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں استحکام اور جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات امریکی کانگریس میں قومی سلامتی کی حکمت عملی پیش کرتے ہوئے کہی۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خطرات کو کم کرنے، امن کے قیام میں مدد دینے، افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے مصالحتی عمل اور علاقائی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے ہم خطے کے ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں علاقائی اقتصادی یکجہتی، اسٹریٹجک استحکام اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے صدر اوباما کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی امن کے لیے امریکہ کا پاکستان اور بھارت سے مساوی تعلق ضروری ہے۔
پاکستان کے وسائل ہیں، اس کے مطابق امریکہ کی جو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں اس خطے میں کر رہے ہیں، جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو بھی ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے اور پاکستان کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا،
ہمارے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ بامقصد اور حقیقت پسندانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے کارآمد بنایا جائے، اور اسی لیے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے اس میں اب ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے شعبوں کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم پاکستان اور امریکہ کی جو دوستی ہے اس کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اکانومی میں سمیٹیں، بجائے یہ کہ جو روایتی طور پہ وہاں سے ہم ہمیشہ اسلحہ لیا کرتے تھے۔
دریاسنا امریکی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان میری ہاف نے نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کے بھارت اور پاکستان دونوں سے تعلقات ہیں اور واشنگٹن کے لیے یہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر باراک اوباما کا حالیہ دورہ بھارت بہت اہم تھا، لیکن ان کے بقول امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اس کے لیے نئی دہلی کو اور اقدامات اٹھانے چاہیے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات میں اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی تھی۔ اس دورے کے دوران ان کی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے جان کیری سے ملاقات میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دلی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ایگزٹ پولز کے نتائج کے مطابق عام پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی پر سبقت لیتی نظر آ رہی ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
دہلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم ہو گئی۔ 1,30,00,000 رائے دہندگان میں سے 63% نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ یہاں اصل مقابلہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی اور ایک نئی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی کے مابین رہا۔ دہلی میں 15 سال تک حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی بھی میدان میں تھی، مگر وہ مقابلے سے باہر تھی۔ یوں تو بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں نے اپنی اپنی جیت کے دعوے کیے ہیں، لیکن متعدد ایگزٹ پول کے نتائج بتا رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھر رہی ہے۔ ایگزٹ پول کے مجموعی نتائج کے اعتبار سے عام آدمی پارٹی کو 38 اور بی جے پی اور اس کے اتحادی اکالی دل کو 29 نشستیں مل رہی ہیں۔ کانگریس کو 3 سے 5 کے درمیان سیٹیں مل سکتی ہیں۔ نیلسن، سی ووٹر، سیسرو اور نیوز نیشن کے ایگزٹ پول کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے سیسرو نے اپنے سروے میں عام آدمی پارٹی کو 35 سے 43 نشستیں، بی جے پی کو 23 سے 39 اور کانگریس کو 3 سے 5 نشستیں دی ہیں۔ حکومت سازی کے لیے 36 نشستوں کی ضرورت ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بی جے پی کو 32، عام آدمی پارٹی کو 28 اور کانگریس کو 8 نشستیں ملی تھیں۔ اس الیکشن میں عام آدمی پارٹی کے ووٹ میں 5 سے 10% کا اضافہ ہوا۔ متعدد رائے شماریوں میں تقریباً 45% عوام نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا پسندیدہ امیدوار بتایا، جبکہ 33 سے 35% لوگوں نے بی جے پی کی امیدوار کرن بیدی کے حق میں اپنی رائے دی۔ اس الیکشن میں دہلی میں بی جے پی کے پاس کوئی چہرہ نہیں تھا، پارٹی اعلی کمان نے سابق خاتون آئی پی ایس افسر کرن بیدی کو پارٹی میں شامل کیا اور دوسرے روز ہی انہیں وزیر اعلی کے عہدے کا امیدوار اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے بی جے پی کے روایتی کارکنوں میں زبردست ناراضگی پیدا ہوئی اور ذرائع کے مطابق بہت سے کارکنوں نے اندر ہی اندر پارٹی کے خلاف کام کیا۔ حالانکہ پارٹی صدر امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس الیکشن کو جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اگر ایگزٹ پول کے نتائج پر اعتماد کریں تو ان کی کوششیں رائے گاں جاتی نظر آ رہی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کی جانب سے اروند کیجریوال کے خلاف منفی اشتہار بازی کی گئی، ان کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سطحی زبان میں تقریریں کیں۔ بی جے پی مرکز میں 8 مارچ سے برسر اقتدار ہے، لیکن اس کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا بی جے پی کے امکانات پر منفی اثر پڑا اور وہ پچھڑتی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ الیکشن میں معلق اسمبلی وجود میں آئی تھی اور اروند کیجریوال نے کانگریس پارٹی کی حمایت سے حکومت بنائی تھی، مگر انہوں نے بدعنوانی مخالف جن لوک پال کے ایشو پر 49 روز کے اندر استعفی دے دیا تھا۔ اس کے بعد سے یہاں صدر راج نافذ تھا۔ یہاں ووٹوں کی گنتی منگل کے روز ہوگی، اس کے بعد ہی واضح صورتحال سامنے آ سکے گی۔ اگر واقعی بی جے پی اس انتہائی اہم الیکشن میں ہار جاتی ہے تو نریندر مودی کی حکومت اور امت شاہ کی تنظیمی صلاحیت پر بہت بڑا سوال یا نشان لگ جائے گا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہفتے کے روز پہلے حملے میں ایک خود کش بمبار نے ایک مصروف سڑک پر خود کو اڑا دیا، جس سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پہلے حملے کے تھوڑی دیر بعد 2 دھماکے شارقہ مارکیٹ کے علاقے میں ہوئے، جو کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ بم کے تیسرے دھماکے میں عراقی دارالحکومت میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ حملے ایک ایسے دن ہوئے جب حکومت دارالحکومت میں برسوں سے نافذ رات کا کرفیو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فوری طور پر کسی نے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی دوران شمالی عراق کی ایک اجتماعی قبر سے مذہبی اقلیت کے یزیدیوں کے کم از کم 16 ارکان کی باقیات ملی ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ فی الوقت زیر غور فرانس اور جرمنی کا امن منصوبہ مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرنے کے آخری مواقع میں سے ایک ہے۔ مسٹر اولاند ان امن مذاکرات کا حوالہ دے رہے تھے جو جرمن چانسلر اینگلا مرخیل اور روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ہوئے۔ مسٹر اولاند نے کہا کہ پائیدار امن کے حصول میں ناکامی کے معنی جنگ ہوں گے۔ وہ فرانس میں گفتگو کر رہے تھے جبکہ سیکیورٹی کی ایک کانفرنس اسی موضوع پر میونخ میں ہوئی ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں قمر عباس جعفری۔
فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ فرانس اور جرمنی نے امن کا جو منصوبہ پیش کیا ہے اور جو اس وقت زیر بحث ہے، وہ مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرانے کے لیے آخری مواقع میں سے ایک ہے۔ فرانسیسی صدر ہفتے کے روز میونخ میں ایک سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور امن کی اس بات چیت کا حوالہ دے رہے تھے جو انہوں نے اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے مل کر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دیا ہے۔ اور فرانسیسی صدر نے کہا کہ دیرپا امن کے قیام کے لیے معاہدے کے حصول میں ناکامی کا مطلب جنگ ہے۔ مز مرخیل نے کہا کہ کانفرنس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا امن کا منصوبہ کامیاب ہو سکے گا۔ انہوں نے یوکرین کے لیے مغربی ہتھیاروں کی فراہمی کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ مزید ہتھیاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ادھر یورپ میں نیٹو افواج کے سربراہ فلپ بریڈلوف نے کہا کہ مغرب کو یوکرین میں فوجی متبادل کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے جانے کی حمایت کی لیکن فوجیں بھیجنے کی حمایت نہیں کی۔ اتوار کے روز مز مرخیل اور صدر اولینڈے اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو ٹیلیفون پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 4 طرفہ امن بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روس، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں کے درمیان ماسکو میں امن منصوبے پر بات چیت ہفتے کے روز کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ دریاس نے ہفتے کے روز میونخ میں سیکیورٹی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔
I'm talking to the Ukrainian president all the time.
میں یوکرین کے صدر سے مسلسل رابطے میں ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہاں ہمارے خیالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فوجی طور پر اسے جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ تلخ سچ اور تلخ حقیقت ہے، چنانچہ بین الاقوامی برادری کو زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسی لیے یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اپنی کوششوں میں ہم ثابت قدم ہیں۔ جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر کی ماسکو میں روسی صدر سے امن کے اس منصوبے کے بارے میں بات چیت کے بعد مسٹر پوٹن کے ترجمان نے اسے تعمیری قرار دیا لیکن تفصیلات نہیں بتائیں. ان کے ترجمان ڈیمٹری پیسکوف نے کہا فرانسیسی صدر اور جرمن چانسلر کی تجاویز کی بنیاد پر مشترکہ طور سے کام جاری ہے تاکہ ایک مشترکہ دستاویز کا متن تیار کیا جا سکے جس کے تحت منسک معاہدے پر عمل درآمد ہو. اس دستاویز میں یوکرین کے صدر کی تجاویز بھی شامل ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے جمعہ کے روز کہا تھا
Give me some strong hopes that we will reach the results, bring the ceasefire, have a promotion, has a progress.
جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اس سے انہیں مضبوط امید پیدا ہوئی ہے کہ ہم نتائج حاصل کر سکیں گے. جنگ بندی ہو سکے گی, امن کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے گا اور جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں مدد مل سکے گی. یہ تھے یوکرین کے صدر. یوکرین کے مشرقی علاقے میں جہاں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں اور جو روسی سرحد کے نزدیک ہے وہاں امن کے عمل میں حالیہ تعطل کے بعد لڑائی میں شدت آ گئی ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ داعش کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ اردن کے فضائی حملے میں ایک امدادی ورکر امریکی خاتون ہلاک ہو گئی ہیں جسے اس گروپ نے یرغمال بنا لیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی خاتون ترجمان نے کہا کہ ان خبروں پر انہیں بے حد تشویش ہے, تاہم فی الوقت ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی جو داعش کے اس دعوے کی تصدیق کر سکے. امریکی محکمہ انصاف نے بوسنیا کے 6 تارکین وطن کو بیرون ملک دہشت گردوں کو رقم اور ساز و سامان بھجوانے کا ملزم قرار دے دیا ہے. دہشت گردوں میں داعش اور عراق میں القاعدہ نامی گروپ شامل ہیں. یمن کے صدارتی محل کے باہر ہفتے کے روز بم کا دھماکہ ہوا. اس سے پہلے ایک شیعہ باغیوں نے ملک پر قبضے کو مکمل کر لیا تھا. اس دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب ہزاروں افراد دارالحکومت صنعاء سمیت متعدد شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں. وہ یمن پر ہوتی باغیوں کے قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے. یمن میں طاقتور شیعہ باغیوں نے پارلیمنٹ کو توڑنے اور نئی صدارتی کونسل کی تشکیل کے ساتھ ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس موقع پر خوشی مناتے ہوئے آتش بازی کا اہتمام کیا گیا, جس سے پہلے ہوتی ملیشیا نے اعلان کیا تھا کہ 5 ارکان پر مشتمل ایک کونسل اکثریتی سنی ملک کا انتظام آئندہ 2 برس تک کے لیے سنبھالے گی. ٹیلی ویژن کے اناؤنسر گمال السعودی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انقلابی کمیٹی اور عبوری قومی کونسل کی تشکیل کر رہے ہیں جس میں 551 ارکان ہوں گے اور جو توڑ دیے گئے ایوان نمائندگان کی جگہ لیں گے اور اس عبوری دور میں صدارتی فرائض بھی انجام دیں گے. ہوتی مخالف بعض افراد نے جنوب مغربی شہر تائز میں جلوس نکالے ہیں. مظاہرین میں شامل صادق احمد علی کہتے ہیں کہ آج ہم اس لیے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں تاکہ ہوتی ملیشیا کی طرف سے کیے جانے والے غیر آئینی اعلان کو مسترد کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ احتجاج ایک نئے انقلاب کا آغاز ہے جس کا مقصد یمن کو اس گروہ سے آزاد کرانا ہے. امریکہ نے ہوتی ملیشیا کی طرف سے جمعے کے روز کیے جانے والے اس اعلان کے بعد ان کے منصوبے کو مسترد کر دیا. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری آرف کہتی ہیں کہ ہم نے ایک ایسے عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کے تحت یمن کے آئین کے مطابق اور واحد قانونی صدر موجودہ صدر عبد ربو منصور ہادی ہی کوئی آئینی اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں, اور در حقیقت وہ اس وقت تک صدر ہیں جب تک پارلیمنٹ ان کا استعفی قبول نہیں کر لیتی. امریکہ کی پشت پناہی والے ہادی کے پاس اب اقتدار نہیں رہا کیونکہ ہوتی باغیوں نے گزشتہ ماہ ان کی رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں اور کابینہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے یمن میں سیاسی بحران کے باوجود ملک میں انسداد دہشت گردی کے لیے امریکہ کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. بہجت چلانی, اردو, وی او اے, واشنگٹن. کینیا کے ایک قانون ساز کو ہفتے کی صبح نیروبی میں 2 محافظوں اور ڈرائیور سمیت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر روک لگانے کے لیے کسی سمجھوتے کی اس ماہ بعد کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کی کوشش کریں. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ درست پالیسیوں کی مدد سے امریکی معیشت ایک ایسی حد تک مسلسل ترقی کر سکتی ہے جہاں محنت کرنے والے ترقی کر سکتے ہیں. صدر نے کہا کہ وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ, ہر اس شخص سے مل کر کام کریں گے جو ملازمت پیشہ خاندانوں کی بدلتی ہوئی معاشی صورتحال میں زیادہ تحفظ فراہم کرنے پر آمادہ ہو. تائیوان کے دریائے کیلنگ سے مزید 3 لاشیں ہفتے کی صبح تلاش کرنے والوں نے نکال لی, اور یوں بدھ کے روز ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی. اور شمالی کوریا نے بحریہ کے استعمال کے لیے ایک نئے جہاز مخالف انٹیلیجنس راکٹ کا تجربہ کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں. نائجیریا اور اس کے 4 ہمسایہ ملکوں نے نائجیریا کے دہشت گرد گروپ بوکو حرام سے لڑنے کے لیے 7,500 نفوذ پر مشتمل ایک طاقتور فورس قائم کرنے کا عزم کیا ہے. یوانڈے سے وائس آف امریکہ کے ایڈوین کنزکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے.
کیمرون کے وزیر دفاع ایگارڈ ایلائن موبی نگاؤ نے کہا ہے کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک ایسے موقع پر جب افریقی یونین کا اجلاس ہو رہا تھا شمالی کیمرون میں کم از کم 100 افراد کو ہلاک کر کے افریقی رہنماؤں کو پھر سے چیلنج کیا ہے جنہوں نے اس دہشت گرد گروپ سے لڑنے کے لیے ایک علاقائی فورس بنانے کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس دہشت گرد گروپ کے 800 ارکان نے گرجا گھروں, مساجد اور بستیوں کو نظر آتش کیا اور ان نوجوانوں کے گلے کاٹ کر ہلاک کر دیا جنہوں نے ان کے گروپ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا. موبی نگاؤ کے الفاظ ہیں,
Nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles tuées.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 91 عام شہریوں کے ساتھ کم از کم چارٹ کے 13 اور کیمرون کے 6 فوجیوں کو بھی ہلاک کیا گیا. سینکڑوں افراد شدید زخمی ہوئے. ہنگامی نوعیت کے پیش نظر نائجیریا, کیمرون, چارڈ, نائجر اور بنین میں سے ہر ایک 4,500 افراد پر مشتمل ایک مضبوط فوج قائم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں. نائجیریا کے دینجوما شینی کہہ رہے ہیں کہ لڑائیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں بین الاقوامی برادری کی مدد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی امداد کے ساتھ ساتھ نائجیریا نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد کی نفسیاتی اور انسانی ہمدردی کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے.
The stakes are of course extremely high, very. The issue of refugees, the impact on
بلا شبہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ. پناہ گزینوں کے مسئلے سے ہماری معیشت پر اثر پڑ رہا ہے اور یہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. نائجیریا شورش سے متاثر ہونے والا ایک اہم مرکزی ملک ہے اور اسی لیے ہم اپنے ہمسایوں اور بین الاقوامی کمیونٹی سے تعاون کی توقع رکھتے ہیں. مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی کمیونٹی یعنی ایکواس کے ملٹری آپشنز کے ڈائریکٹر کرنل پالو اولو الان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں کثیر ملکی ٹاسک فورس کو وہ تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جو بوکو حرام سے لڑنے کے لیے جانے سے پہلے اسے دی جانی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاسک فورس کو فوجی کارروائیوں اور ساز و سامان کی مدد کے حوالے سے وہ سب کچھ مہیا کریں گے جس کی اسے ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بیرونی شراکت داروں سے فنڈز حاصل ہونے کی توقع ہے. فرانس نے کیمرون میں موجود اپنی سفیر کرسٹین ریبیکون کے ذریعے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان ملکوں کی مدد جاری رکھے گا جنہیں خطرے کا سامنا ہے, لیکن فرانسیسی سفیر کہتی ہیں کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مذکورہ فورس کو قانونی حیثیت دیے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں ریبیکون نے شمالی کیمرون میں جاری لڑائی کی مذمت کی جہاں انتہا پسندوں نے ہلاکتوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے.
I want to express the strongest condemnation by France of
میں شہریوں اور فوجیوں کے خلاف اس اندھوناک تشدد کے خلاف فرانس کی جانب سے سخت ترین مذمت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. ہم اس خطے کے ملکوں کو خطرے پر اپنے رد عمل مربوط کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں. افریقی یونین نے اس طرح کی فورس قائم کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے. ایک قرارداد منظور کرانے کے لیے یہ معاملہ سلامتی کونسل کے سامنے لایا جائے گا جو اسے قانونی حمایت فراہم کرے گی اور اس کے مالی پہلوؤں سے بھی نمٹے گی. افریقی یونین کے اجلاس میں اقوام متحدہ کی نمائندہ جیکولین سیک دیاف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افریقی یونین مالی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے صرف فوجی نقل و حمل کی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے.
Notre défi, c'est d'apporter un soutien technique. Naturellement, l'assistance que nous pourrons donner sera balisée.
وہ کہہ رہی ہیں کہ فوری نوعیت کا کام انہیں تکنیکی مدد مہیا کرنا ہے اور کسی بھی طرح کے دوسرے تعاون کا فیصلہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کریں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کئی تجاویز سنی ہیں اور انہیں اقوام متحدہ بھجوا دیں گی. یواندے میں منظور کیے جانے والے منصوبے کے لیے ضروری ہے کہ بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں دوسرے افریقی ملکوں کی فوجی شمولیت کے لیے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آشیرواد حاصل ہو. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کراچی میں 3 روزہ ادبی میلہ شروع ہو گیا ہے جس میں اندرون ملک اور بیرونی دنیا سے ادبی شخصیات نے شرکت کی ہے. تقریبات میں مشاعرہ، کتابوں کی رونمائی، لیکچرز اور ادبی نشستیں شامل ہیں. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ادبی میلے یعنی چھٹے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ایک مقامی ہوٹل میں ہوا. جمعہ، ہفتہ اور اتوار یعنی کہ 3 دن تک جاری رہنے والے ادبی میلے میں ملکی اور غیر ملکی ادیب شرکت کر رہے ہیں، جس میں مختلف موضوعات پر مکالمے، مشاعرہ، موسیقی اور نئی کتابوں کی رونمائی سمیت مختلف موضوعات پر درجنوں سیشنز رکھے گئے ہیں. اس ادبی میلے کے بانیوں میں سے ایک آصف فروخی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے پہ ایک اور قسم کا نیریٹو حاوی ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کتاب پڑھنے کے کلچر کو واپس لانے کی ضرورت ہے. وہ کلچر جو ہمارے یہاں موجود تھا، تو یہ ایک اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہے.
کراچی میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے سیکرٹری احمد شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا،
ہمارے جو شہر میں جب یہاں پہ اتنا وائلنس ہے، اتنی نیگیٹیوٹی ہے، تو ایک ہوپ ہے. پھر یہ کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ تھا کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا سے بہت اٹیچ ہونے کے بعد کتاب سے دور ہو گئے تھے، تو اس ساری اس میں بکس خرید رہے ہیں اور رائٹر سے مل رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے شہر میں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مشہور مصنف و شاعر امجد اسلام امجد نے کراچی میں ہونے والے ادبی میلے کی اہمیت کچھ یوں بیان کی.
اس وقت جب کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ادب سے، کتاب سے باوجود دور ہٹتا جا رہا ہے، اور عام آدمی کی زندگی میں بھی جو موضوعات ہیں اس کے ان میں اخلاقیات اور وہ چیزیں جن میں جن سے معاشرہ بنتا ہے یا کلچر بنتا ہے، ان کی بارے میں لوگوں کی جس کو کہنا چاہیے احترام کم ہوتا جا رہا ہے، انفارمیشن بھی کم، تو میرے خیال میں یہ 3 دن کے لیے ہی صحیح، ہمیں اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو، آڈینس کو بھی اور لکھنے والوں کو بھی جمع کرتے ہیں.
سماجی و سیاسی شخصیت مہتاب اکبر راشدی نے ملک میں جاری دہشت گردی کی کاروائیوں کے تناظر میں کہا،
دس شوز دا ڈیفائنس کہ جی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ریزیلینٹ قوم ہے ہم، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی اس کی چیز کے سامنے. لیکن اس سے امپورٹنٹ یا اس سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کتاب زندہ ہے، کتاب سے دوستی کرنی چاہیے، کتاب کو پڑھنے والے بھی ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے اور اس کا جو آپ کو یہاں انپٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو بچے گھومتے پھرتے والنٹیئرزم کرتے ہوئے والنٹیئرز ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے شاید کتاب سے محبت ان تک پہنچا دی ہے.
شہر میں لٹریچر فیسٹیول جیسے پروگرام کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر و دانشور پروفیسر سحر انصاری نے کہا،
اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری ادبی شخصیتوں کو سننے، دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے. کتابیں یہاں پر ہوتی ہیں، اسٹالز ہوتے ہیں، نئی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، کتابوں کی یہاں پر رونمائی ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور کہ آج جو اس کا افتتاحی جلسہ ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے. اس میں بہت سی باتیں جو ہمارے معاشرے کو آج کل جو خطرات درپیش ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان سے دور ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے اور علم سے محبت کریں.
ملک کا اقتصادی مرکز کراچی، جو کہ روشنیوں کے شہر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، پچھلے ایک عرصے سے دہشت گردی اور جرائم کا شکار ہے، اور ملک میں اور دنیا میں یہاں سے جنم لینے والی خبروں نے اس شہر کا عام تاثر ایک پرتشدد شہر کا بنا دیا ہے. ملک کے مایا ناز محقق اور مصنف عقیل عباس جعفری نے وائس آف امریکہ سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس لیے بہت ضروری ہیں اس طرح کے پروگرام کے، یہ کراچی کا ایک سافٹ امیج ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے جاتا ہے اس کے ذریعے، اور یہ کہ اصل کراچی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، جو اپنے لڑکپن میں، وہ یہی کراچی تھا، اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز اس وقت ہوتی تھیں، ظاہر ہے وہ دوسری طرح سے ہوتی تھیں، لیکن اب ان ایکٹیویٹیز کا بہت فقدان ہے، اور کم از کم مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہم لوگوں کے سینئرز کے علاوہ جس طرح سے بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں، اور سینکڑوں بچے اس میں آتے ہیں اور خود والنٹیئر کرتے ہیں۔
مصنف، اداکار، ہدایت کار اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فریال علی گوہر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس ایونٹ کی میں سمجھتی ہوں اہمیت ہی اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ باقی ماحول میں ایک بہت ہی تاریکی نظر آتی ہے، اور اس تاریکی میں یہ ایک امید ہے کہ جو فنون لطیفہ ہے، جو تخلیقی کام ہے، جو تخلیق کار ہیں، اور خصوصاً ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک امید کی کرن ہے اور ہم اس تاریکی میں سے نکل سکتے ہیں۔
فیسٹیول کے پہلے روز نگہت چودھری نے کلاسیک کی رقص پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں 11:30 بج چکے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے سسر مولانا صوفی محمد پر پشاور کے ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے کلدم مذہبی تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد پر بغاوت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ان کے خلاف 2009 میں دیر کے علاقے تمرگرہ میں ایک اجتماع سے خطاب میں ملک میں رائج جمہوریت اور جمہوری حکومت کو غیر اسلامی قرار دینے پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ہفتے کو پشاور کی سینٹرل جیل میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے کی سماعت کرتی ہوئی صوفی محمد سمیت 6 افراد پر فرد جرم عائد کی، لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتی ہوئی تمام الزامات کو مسترد کیا۔ دیگر ملزمان میں صوفی محمد کی 2 بیٹے اور 3 دیگر ساتھی شامل ہیں۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت 21 فروری کو ہوگی۔ صوفی محمد کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے سسر ہے، اور وہ ملک میں سخت اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ صوفی محمد پر ایک ایسے وقت فرد جرم عائد کی گئی ہے جب پاکستان میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف سیاسی و عسکری قیادت فیصلہ کن کارروائیوں کا فیصلہ کر چکی ہے، اور ملک بھر میں سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں اور ان کی حامیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رکھی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں انتہا پسندوں کے خلاف رائعامہ ہموار ہو چکی ہے، اور اب عدالتوں کی طرف سے بھی دہشت گردوں کے مقدمات کے فیصلوں میں پہلے سے زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے۔
دہشت گردوں کو یعنی پھانسی کی جو ایک سزا ہے اور وہ مسلسل ابھی جاری ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے دہشت گردوں کی وہ قوت بھی باقی نہیں رہی، تو معاشرے کے تمام محکموں میں وہ ایک قوت نظر آ رہی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، تو موجودہ ماحول دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ہے، اور اب جو بھی محکمہ یا جو بھی ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرے گا تو یہ ماحول اس پہ ضرور اثر انداز ہوگا، یہ اس کی عکاسی دکھائی دے رہی ہے۔
گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی پھانسیوں پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی ہے، جس کے بعد سے اب تک 22 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ حکومتی اور فوجی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے تک پاکستان میں کارروائیاں جاری رکھی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتے کے روز لاہور میں الیکشن ٹریبیونل میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 1-2-2 میں عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف ووٹوں میں ہیرا پھیری سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
قومی اسمبلی کے حلقے NA 122 میں مبینہ دھاندلی کا مقدمہ سننے والے انتخابی ٹریبیونل میں ہفتے کو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ان کے خلاف انتخابی دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں. ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ٹریبیونل کے حکم پر دوبارہ گنتی کے نتیجے میں بھی ان کے ووٹ عمران خان کے ووٹوں سے 8,500 زیادہ نکلے ہیں. اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ 128 دنوں سے دھاندلی کا کوئی ثبوت پیش کیے بغیر ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ معاملہ ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے، لہذا وہ مقدمے کے نکات کے بارے میں رائے سے گریز کریں گے. ایک سوال کے جواب میں البتہ ان کا کہنا تھا،
اللہ تعالیٰ کو منظور رہا تو 2018 تک اسپیکر کے منصب پہ فائز رہوں گا، اپنی ذمہ داری اللہ کو حاضر ناظر جان کے سر انجام دوں گا.
لاہور کا حلقہ NA 122 ان چار حلقوں میں شامل ہے جن کو کھولنے کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسلسل مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. 2013 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے عمران خان کو شکست دی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین انتخابی دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں لے گئے جہاں یہ کیس زیر سماعت ہے. قبل ازیں ٹریبیونل نے ایک جج پر مبنی مقامی کمیشن اس غرض سے قائم کیا تھا کہ انتخابی ریکارڈ کی چھان بین کرے. اس کمیشن کی رپورٹ ٹریبیونل میں پیش ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا،
ایاز صادق کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، وہ تو ایک ہاؤس کو لیڈ وہ آدمی کر رہا ہے جو ایک جعلی الیکشن لڑ کے آیا ہے، تو ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، ان کے پاس ساری اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے.
ہفتے کو میڈیا سے گفتگو میں قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ فیصلہ ٹریبیونل کے جج نے کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نہیں. انہوں نے کہا، فیصلے شواہد پر ہوتے ہیں اور ان کے بقول خواہشات پر نہیں ہوتے. ہفتے کو اس کیس کی سماعت کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھاری تعداد میں عدالت کے باہر موجود تھے اور اپنی جماعت کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے. اسی کیس میں چند ہفتے پہلے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی عدالت کے باہر جمع ہو کر اپنی جماعت کے حق میں اسی طرح نعرے بازی کی تھی. افضل رحمان، اردو VOA، لاہور.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے آف اسپنر بالر سعید اجمل کو بایو مکینک ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بالنگ کے لیے کلیئر کھلاڑ دے دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
کرکٹ کی عالمی تنظیم ICC نے پاکستانی اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے. گزشتہ سال ستمبر میں سری لنکا کے خلاف ہونے والے ایک میچ میں امپائرز نے رپورٹ کی تھی کہ سعید اجمل کا بازو بالنگ کرواتے ہوئے ICC کے وضع کردہ قواعد کے مطابق 15 درجے کے اندر نہیں ہوتا. اس پر کارروائی کرتے ہوئے سعید اجمل کے بالنگ کروانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے بعد پاکستانی اسپنر نے اس میں سدھار لانے کے لیے تربیت اور مشق کی. گزشتہ ماہ بھارتی شہر چنئی میں ان کے بالنگ ایکشن کا بایو مکینک تجزیہ کیا گیا تھا، جس کی رپورٹ کے مطابق اب ان کا ایکشن درست ہو گیا ہے. ہفتے کو ایک بیان میں ICC کا کہنا تھا کہ دوبارہ لیے گئے ٹیسٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ بالنگ کرواتے ہوئے سعید اجمل کا بازو 15 درجے کی مقررہ حد کے اندر ہی رہتا ہے. سعید اجمل کو آئندہ ہفتے شروع ہونے والے کرکٹ کے عالمی کپ کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور بالنگ ایکشن درست قرار دیے جانے کے بعد بھی فی الحال ان کی شرکت کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا. ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں سعید اجمل نے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مداحوں کے ساتھ ساتھ اپنے کوچز ثقلین مشتاق، مشتاق احمد اور محمد اکرم کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہر کرکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ کپ ضرور کھیلے، لیکن فی الوقت وہ خود کو اس بڑے مقابلے کے لیے تیار نہیں سمجھتے.
کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیلے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے، مگر سچویشن دیکھنی چاہیے، اور میں ایسے طریقے سے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہتا کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ سفارشی ٹیم میں آ گیا اور اس کے کسی کے کہنے پہ رکھا. میں چاہتا ہوں میں پازیٹیو ہو کے اپنی طرف سے جو مجھے 100% فیل ہو کہ میں اب اویلیبل ہوں پاکستان کے لیے، ویسی ہی پرفارمنس جیسے میں پہلے دیتا تھا، تب میں آؤں گا.
پاکستانی اسپنر کے ساتھ ساتھ ICC نے بنگلہ دیش کے بالر سہاگ غازی کے بالنگ ایکشن کو بھی درست قرار دیا ہے. سہاگ پر گزشتہ اکتوبر میں غلط ایکشن کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی۔ 37 سالہ سعید اجمل دنیا کرکٹ کے ایک منجھے ہوئے اسپنر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 35 ٹیسٹ میچوں میں 178، 111 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں 183 اور 63 T20 میچز میں 85 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ ایک روزہ میچوں میں بالروں کی عالمی درجہ بندی میں سعید اجمل سر فہرست ہیں، جبکہ T20 میں وہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ حملے ایک ایسے دن پر ہوئے جب حکومت دارالحکومت میں برسوں سے نافذ رات کا کرفیو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فوری طور پر کسی نے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی دوران شمالی عراق کی ایک اجتماعی قبر سے مذہبی اقلیت یزیدیوں کے کم از کم 16 ارکان کی باقیات ملی ہیں۔ اردن کے جنگجو طیاروں نے مسلسل تیسرے دن ہفتے کے روز بھی داعش کے اہداف پر حملے کیے، جبکہ عسکریت پسندوں کے ایک امریکی یرغمال کے ان حملوں میں ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ اردن نے داعش کے ہاتھوں اردن کے ایک ہواباز کو قتل کرنے کا بدلہ لینے کے لیے اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ اس ہواباز کو شام میں دسمبر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی امدادی کارکن کیلا میلر کے اہل خانہ نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی بھی ان کے زندہ ہونے کے بارے میں پر امید ہیں۔ ان کے اس رد عمل سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ انہیں عسکریت پسندوں کی طرف سے ملر کی موت کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس دعوے کے بارے میں شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اردن کے حکام نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے ہواباز کو 1 ماہ قبل ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کی ہلاکت کی ویڈیو داعش نے اب جاری کی۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے بیرون ملک دہشت گردوں کو رقم اور ساز و سامان بھیجنے پر بوسنیا کے 6 تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان دہشت گردوں میں داعش اور عراق میں القاعدہ کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ جمعے کے روز جاری کی گئی ان اطلاعات کے مطابق ملزموں کے خلاف جاری کی گئی فرد جرم میں دہشت گردوں کو مادی امداد اور وسائل کی فراہمی کا سازش کا بھی الزام ہے۔ 2 افراد پر ایک غیر ملک میں لوگوں کو ہلاک اور معذور کرنے کی سازش کے بھی الزامات ہیں۔ 6 میں سے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 6ٹا شخص بیرون ملک ہے۔ تمام 6 کے 6 بوسنیائی افراد قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں اور نیو یارک کے لیے نوئے اور میزوری ریاستوں میں رہتے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین میں ایک پرامن حل کا خواہاں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اگر ضروری ہوا تو روس کے خلاف یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کے لیے مدد دیتا رہے گا۔ میونخ میں سلامتی کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امن کے لیے کام کرنے کے عزم کا بارہا اظہار کیا ہے، لیکن اس کی بجائے تنازع میں ٹینک اور فوجی ہتھیار بھیجے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی کے لیے امداد فراہم کرتا رہے گا، لیکن جنگ کی حوصلہ افزائی کرنے کو نہیں بلکہ یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کے اہل بنانے کے لیے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے بات کو کانفرنس سے خطاب میں اپنے ہاتھ میں متعدد روسی پاسپورٹس کانفرنس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ روسی فوجیوں سے لیے گئے ہیں جو یوکرین کی سرحدوں کے اندر کئی کلومیٹر تک داخل ہو گئے تھے۔ یمن کے صدارتی محل کے باہر بم کا دھماکہ ہوا، جس سے ایک روز قبل شیعہ باغیوں نے ملک پر قبضے کو مکمل کر لیا تھا۔ دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب ہزاروں افراد دارالحکومت صنعاء سمیت متعدد یمنی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ وہ یمن پر حوتی باغیوں کے قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر روک لگانے کے لیے کسی سمجھوتے کی اس ماہ بعد کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے امریکہ کی قومی سلامتی سے متعلق اپنی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو عالمی بحرانوں کو حل کرتے وقت ضرورت سے زیادہ شرکت کے رجحان سے گریز کرنا چاہیے۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے زور دیا ہے کہ جب معاملات عالمی سطح پر پیدا ہونے والے بحرانوں کے بارے میں ہوں تو امریکہ کو ہمیشہ ان میں ضرورت سے زیادہ شرکت کے رجحان سے گریز کرنا چاہیے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ ایک قوی موقف کے ساتھ قائدانہ کردار ادا کرتا ہے۔ صدر نے یہ بیان جمعے کو اس وقت دیا جب انہوں نے قومی سلامتی کی حکمت عملی کے خاکے سے متعلق ایک نئی دستاویز جاری کی۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کی واشنگٹن میں جمعے کے روز ایک تقریر میں صدر کے اسی موقف کی ہی بازگشت سنائی دی۔
فنڈامنٹلی اٹس اے اسٹریٹجی ٹو اسٹرینتھن دی فاؤنڈیشنز آف امریکاز پاور۔
قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ امریکہ کی طاقت، سیاست، معیشت اور فوج کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی ہے، اور اس نئی صدی میں امریکی قیادت کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی ہے تاکہ ہم آج کے چیلنجوں کو سر کر سکیں اور کر کے لیے مواقع کا حصول ممکن بنا سکیں۔ سلامتی سے متعلق اس دستاویز میں پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن اس سے امریکہ کے داعش کے خلاف لڑائی سے لے کر یوکرین میں روس کی کارروائی اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے متعلق درپیش متعدد چیلنجوں کے جواب میں امریکی موقف کی وضاحت کی گئی ہے۔ بعض ریپبلکن قانون سازوں نے مسٹر اوباما پر تنقید کی ہے اور بقول ان کے یہ عالمی خطرات کے لیے ناکافی رد عمل ہے۔ اس میں داعش گروپ اور یوکرین کے تنازع سے ابھرنے والے خطرات بھی شامل ہیں۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ درست پالیسیوں کی مدد سے امریکی معیشت ایک ایسی حد تک مسلسل ترقی کر سکتی ہے جہاں محنت کرنے والے آگے بڑھ سکیں۔ صدر نے کہا کہ وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ، ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملازمت پیشہ خاندانوں کو بدلتی ہوئی معاشی صورتحال میں زیادہ تحفظ فراہم کرنے پر آمادہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت تک کی خبریں اب ختم ہوئیں، اور اس وقت ہم اپنے سننے والوں کو یہ سنا دیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے ہمارا پروگرام سنیں گے، کچھ تو کہیے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں، اور آج ہمارے مہمان آپ بے حد دلچسپی کا باعث آپ کے لیے ہوگا سننا، ظفر اللہ پوشنی صاحب ہیں۔ ظفر اللہ پوشنی راولپنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض کے ہمراہ جیل میں رہے ہیں۔ ان کی ایک معروف تسنیم ہے، زندگی زندان دلی کا نام ہے، تو آج انہی سے بات کریں گی شہناز عزیز پروگرام کچھ تو کہیے میں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
شمالی کوریا میں انسانی حقوق کے مسائل سے متعلق خصوصی امریکی سفیر رابرٹ کنگ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران بین الاقوامی برادری نے شمالی کوریا کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جتنی توجہ دی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کیے گئے انڈیپینڈنٹ کمیشن آف انکوائری نے پچھلے سال مارچ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں جامع معلومات پر مبنی اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ رپورٹ میں کی گئی کئی خلاف ورزیاں انسانیت کے خلاف جرائم کے درجے تک جا سکتی ہیں۔ انسانی حقوق کی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دونوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شمالی کوریا کو جواب دہ ٹھہرانے سے متعلق سخت قراردادیں منظور کی تھیں۔ شمالی کوریا بدستور ایک استبدادی ریاست ہے۔ حکومت نے سیاسی قیدیوں کے کیمپوں کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ شمالی کوریا کا حکومت مخالف اور بین الاقوامی میڈیا مسلسل لوگوں کو موت کی سزا دینے، انہیں غائب کرنے، منمانے طریقے سے قید میں ڈالنے، سیاسی قیدیوں کی گرفتاریوں اور ایزا رسانی سے متعلق خبریں دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی پورے کے پورے خاندانوں کو، جن میں 3 نسلوں تک کے افراد ہوتے ہیں، عموماً کوئی مقدمہ چلائے بغیر محض کچھ عہدیداروں کے اپنے فیصلوں پر جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں جاری انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کی بنا پر اس کے خلاف دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ مستقبل میں احتساب کو ممکن بنانے کی غرض سے ظلم و استبداد کے شواہد اکٹھے کرنے اور انہیں دستاویزی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے تحت ایک فیلڈ آفس قائم کیا جائے۔ دنیا کے بدترین معاشروں میں سے ایک شمالی کوریا میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں معلومات کی آمد و رفت اور اس کی ترسیل میں اضافہ کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا میں موبائل فونز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن کے ذریعے صرف اندرون ملک رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت اشرافیہ کے ایک چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے، لیکن معلومات پر پابندیوں کے نظام میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ امریکہ کے براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے ایک حالیہ مطالعاتی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ شمالی کوریا کے 35% پناہ گزینوں اور مسافروں نے اس کے باوجود شمالی کوریا کے اندر غیر ملکی ریڈیو نشریات سنی تھیں۔ ہرچند کہ اس طرح کی نشریات سننے کی صلاحیت کا حامل ریڈیو رکھنا غیر قانونی ہے۔ انسانی حقوق کے خصوصی سفیر کنگ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا میں انسانی حقوق اور شمالی کوریا کے لوگوں کی بہتری سے متعلق ہماری گہری تشویش قانون کی حکمرانی اور انفرادی حقوق کے احترام کے عہد سے امریکی وابستگی کی عکاس ہے۔ شمالی کوریا میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا اس پر اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ آج کی عورت اس معاشرے میں اپنی شرکت کے ساتھ ہر اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی محاذ پر پیچھے رہ گئی ہے۔ آج کی عورت نہ صرف معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر بھی اس کی بے شمار خدمات ہیں، اور اس کی ہمت اور عزم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے کرا رہے ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر جیسے ڈراؤنے مرض کا مقابلہ کیا اور اب روزمرہ زندگی میں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔ وہ کینسر سروائیور ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ خواتین کو اپنی صحت کے سلسلے میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے شاہین صبی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا اور میں جب ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں۔
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں، میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں، میری تو یہ ہر خواتین، ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو، اپنی باڈی میں ذرا سا بھی چینجز نظر آئے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی۔ یہ میرا تجربہ تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں، ہر سال اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف، بیٹی، ماں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں، یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ ٹیسٹ کرائیں، آپ فوراً اس پہ عمل کریں۔ جتنی آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ۔
اچھا شاہین، اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ شوہر، بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل، میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں، بینک میں جاب کرتی ہوں، اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں، اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں، اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے، میرے ہسبینڈ، میری فیملی والے سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے، اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے۔ آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں، انشاءاللہ اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز پڑھیں، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، نماز میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے، میرے شوہر نے، میری دوستوں نے، سب نے بہت دعا کی۔ تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔
بہت بہت شکریہ شاہین۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اس سال واشنگٹن کا آٹو شو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث رہا کہ آخر کس گاڑی کے انجن کو سب سے اچھا کہا جائے جو آئندہ چند عشروں تک بہترین رہے گا، کیونکہ اس شو میں رکھی گئی گاڑیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ موٹر کاریں بنانے والوں نے ہر طرح کے پاور سسٹم اور مختلف چیزوں کو ملا کر نئے انجن بنانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس شو میں رکھی گاڑیوں کی ویرائٹی دیکھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ صنعت تب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جسے حتمی کہا جا سکے۔ اب سب کچھ سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو تیل پر انحصار کرنے والی معیشت میں سب سے زیادہ بہتری لا سکے گی وہ ہے کار بنانے پر کم سے کم آنے والی لاگت سے متعلق ٹیکنالوجی۔ کلیمسن یونیورسٹی میں آٹوموٹیو انجینئرنگ کے پروفیسر زوران فلیپی بھی یہی کہتے ہیں۔
One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction.
ایک بڑا رجحان انجنوں کا سائز کم کرنا اور انہیں ٹربو چارجر یا گیس سے چلانا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ انجن بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی مان پڑتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دکھائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی کام ایک ٹربو چارجر بھی کرتا ہے۔ والوو ڈرائیو ای نامی کار میں ایسے تین تین ٹربو چارجر ہیں اور اس کے انجن کو 450 ہارس پاور کی طاقت دیتے ہیں۔ نئے نئے تجربے اکثر مہنگی کاروں میں کیے جاتے ہیں۔ نئی بی ایم ڈبلیو i8 ہائبریڈ میں دو الگ الگ پاور نظام ہیں، ایک الیکٹرک موٹر ڈرائیونگ جو آگے کے پہیے چلاتی ہے اور ایک گیس انجن جو پچھلے پہیوں کے لیے ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروجن ایندھن سیلز الیکٹرک کاروں کے لیے توانائی کا جدید ترین ذریعہ ہیں۔ ہانڈا نے اپنی ایف سی وی کار شو میں رکھی۔ اس کا انجن تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ کمپنی اسے آئندہ برس متعارف کروانا چاہتی ہے۔ زورین فلیپی کہتے ہیں،
This is just a laboratory on the road. And in 5 years or so, I expect to see some of those technologies.
بس آپ سمجھیں، یہ ایک سڑک پر چلتی لیبورٹری ہے اور 5-1 سال میں مجھے توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز بڑی کاروں میں بھی استعمال ہونے لگیں گی۔ فاکس ویگن کی ای گولف کار میں لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی۔ گولف ماڈل کی یہ کار 133 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، مگر جنوبی کوریا کی کیا موٹرز کی سول ای وی 160 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ اس سال واشنگٹن کی آٹو شو سے اندازہ ہوا کہ ایسے میں جب ہم 21ویں صدی میں آگے بڑھ رہے ہیں، عام تاثر یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بڑی بڑی گاڑیوں کی نسبت چھوٹی اور کم قیمت کاروں میں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ عام لوگ انہیں خرید سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہم اس سے پہلے کے پروگرام نیوز شو کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں۔ جیسا کہ آپ کو پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ ابھی آج تھوڑی دیر کے بعد پروگرام آپ سنیں گے پاکستان میں 10:00 اور بھارت میں 10:30 کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ۔ اور آج شہناز عزیز کے جو مہمان ہیں وہ آپ ان سے بات کر کے ان کی باتیں سن کر بے حد خوش ہوں گے۔ جی ہاں، وہ ہیں ظفر اللہ پوشنی۔ یہ ایک بڑا نام ہے جو راولپنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض کے ساتھ جیل میں بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک معروف تصنیف بھی ہے، زندگی زندان دلی کا نام ہے۔ تو یہ انٹرویو ضرور سنیے گا شہناز عزیز کے ساتھ کچھ تو کہیے پروگرام میں۔ اور نیوز شو سے کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں، ایڈیٹر ہماری یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل، انجینئر کرڈس بائنم۔ بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، لیکن تھوڑی سی کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کرتے چلیں۔ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ان سارے پروگراموں کو آپ کے لیے پیش کرتے چلیں۔ ہمارے یہ پروگرام آپ نہ صرف حالات حاضرہ کی رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، بلکہ مختلف پروگراموں میں آپ کو نمائندہ اور ممتاز لوگوں سے ملاقاتیں بھی آپ کی کراتے ہیں۔ اور اس وقت جیسا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد، ایک آدھ منٹ کے بعد پروگرام ہمارا شروع ہوگا کچھ تو کہیے، جو آپ سنیں گے شہناز عزیز کے ساتھ۔ ظفر اللہ پوشنی سے وہ بات کر رہی ہیں جو راول پنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ جیل میں رہے ہیں، اور ان کی ایک معروف تصنیف ہے زندگی زندہ اندلی کا نام۔ تو بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی تھوڑی دیر کے بعد نیوز شو میں۔ اب آپ پروگرام کا انتظار کیجیے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ۔